بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 فروری 2005 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ قاف آیات 6-10 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی ظلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. یہ سورت قاف کی ابتدائی 10 آیات ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی. جو لوگ اس مسجد کے مستقل شریک ہیں جمعے کے, انہیں معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے جمعے سے سورت قاف کے مطالعے کا آغاز کیا. ہم نے کیوں سورت قاف کا انتخاب کیا, میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ تین کتابوں میں, صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں اور نسائی میں یہ روایت ملتی ہے. اگرچہ اس حدیث کی راویاں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن تینوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں قرآن مجید کی جن آیات کے حوالے سے تذکیر اور وعظ فرماتے تھے اکثر و بیشتر سورہ قاف ہی کی آیات ہوتی. یعنی جمعہ کا جو اصل مقصد ہے تذکیر, وعظ, نصیحت, یاد دہانی, ان حقائق کی تازگی کے جو اصل اس کائنات کی اصل حقیقتیں ہیں جن کو ماننے کا نام ایمان ہے, اور جن سے غافل ہو کر ہم دنیا پرستی, دولت پرستی, اور حوث پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی بار بار تازگی, ویسے تو پورا قرآن اس کا ذریعہ ہے لیکن ایک بہت مؤثر اس میں سورت, سورہ قاف. ابتدائی پانچ آیات پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی, میں صرف ترجمہ کرتا ہوں تاکہ رب کے مضمون جو ہے وہ جڑ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے, ایک حرف ہے, اس کی حتمی معنی اور مفہوم کسی کے علم میں نہیں, اللہ کو معلوم ہے یا پھر رسول کے علم میں ہوں گے. والقرآن المجید, قسم ہے اس قرآن کی جو بہت ہی عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, یعنی قرآن جو کچھ بتا رہا ہے فطرت انسانی کے عین مطابق ہے, اس کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں, جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں, ان کے بارے میں بتا رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ایک آیا ان میں سے خبردار کرنے والا, منذر ڈرانے والا, آخرت سے خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے. فقال الكافرون هذا شيء عجيب, تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ بات بڑی عجیب ہے, انوکھی ہے, ناقابل فہم. یعنی رسول چونکہ بشر ہیں, ان کے سامنے ہیں, جیتے جاگتے انسان ہیں, اس کی بنیاد پر انہوں نے انہیں اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر واقعی وہ اللہ کا نمائندہ آتا تو کوئی فرشتہ ہوتا, ہمارا جیسا انسان جس کی 40 سال جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اب یکا یک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے, فرشتہ آیا ہے, اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آخرت کی خبر دے رہا ہے, یہ ہم نہیں مانتے. بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, ایک دوسری بات جو ان کے لیے ناقابل فہم تھی وہ یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور بالکل ہمارا جسد جو ہے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, یہ رسول نبی بتا رہے ہیں کہ پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, لوٹائے جائیں گے, یہ بات بھی بہت دور کی ہے, انہونی. قد علمنا ما تنقص الارض منهم, تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا اس لیے کہ بڑی تفصیل سے ان آیات پر گفتگو ہو چکی. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ گھٹاتی ہے زمین ان میں سے, یعنی ان کے وجود, ان کے جسد سے جو خلیات, جو سیلز زمین کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں, کہاں کہاں وہ جا رہے ہیں, کہاں منقسم ہوئے ہیں, کہاں بکھرے ہیں, ایک ایک خلیے کے بارے میں, ہر شے کے بارے میں ہمیں خوب معلوم ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کو محفوظ کر دیا گیا. بل کذبوا بالحق لما جاءہم, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا, اس حق بات کو جو ان کے پاس آئی ہے, سچی بات, سچی ہدایت, سچا دین, اللہ کا سچا پیغام. فہم فی امر مریج, اور اب وہ ایک الجھی ہوئی بات میں گرفتار ہیں, جسے بامحاورہ ترجمہ میں یوں کروں گا, ایک تضاد فکری کا شکار. اس بات کی آیت کے حوالے سے ایک دو باتوں کا یادہ کروں گا کہ جھٹلا کیوں رہے ہیں, اس لیے کہ ماننا چاہتے نہیں, دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, جس نے انسان کو ایک مرتبہ پیدا کیا, کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کوئی کامن سینس بھی کسی شے کا نام ہے. اور یہ کہ اسی خلاقی کا عالم تو دیکھو, غور تو کرو. تو بات یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, یا یہ کہ ایک بشر ہونے کے ناطے جو یہ انکار کر رہے ہیں اس کی نبوت کا, تو ان کی عقل و فہم کا قصور ہے, ماننا نہیں چاہتے. جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ سب ان کی فطرت کے عین مطابق ہیں, دل گواہی دیتا ہے حق ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو عربوں کو قرآن مجید نے جس طریقے سے کیپچر کیا تھا. اب کوئی ڈھیٹ بن کر کہے کہ میں نہیں مانوں تو اور بات ہے, ورنہ تو وہی بات تھی کہ دیکھنا تقریب کی لذت کے لیے اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. پکار اٹھتے تھے, کم سے کم یہ بات کہنے پر تو فوراً مجبور ہو جاتے تھے کہ ما ھذا قول البشر, یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. تو اصل سبب کیا ہے؟ ماننا چاہتے نہیں. کیوں نہیں چاہتے ماننا؟ اگر مان لیا تو ان کے عیش میں خلل واقع ہوگا, اس لیے کہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اگر کسی کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, دولت ہے اور وہ اللہ کو اور آخرت کو اور رسول کو مان لے تو اب اس سب کا استعمال تو بڑا محدود ہو جائے گا, پھر تو پابند ہونا پڑے گا. یہ عیش جو ہیں اور یہ جو جن معاصی معصیت اور گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, یہی بات سورۃ قیامہ میں فرمائی کہ انسان انکار کرتا ہے لیکن اس کا اصل سبب یہ ہے کہ چاہتا یہ ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی ہی میں آگے بڑھے. اگر مان لے گا تو اس میں ذرا بھی اگر وہ اس کے اندر انسانیت ہے تو جس چیز کو مانے گا اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے تیار نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا یہ تضاد فکری ہے ان کی. ان کی تضاد فکری کس اعتبار سے بھی تھی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بار بار قرآن نے دعویٰ کیا. پوچھ کے دیکھو ان سے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لازماً ان کا جواب ہوگا اللہ نے, وہ ہے خالق. تو پھر اگر اس نے رسول بھیجا ہے, نمائندہ بھیجا ہے اور وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک عالم اور آنا ہے, انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو اس میں اشتباہ کیوں واقع ہو رہا ہے؟ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل کوئی نہیں. یہ ہے تضاد فکری, الجھی ہوئی بات. یہی الجھی ہوئی بات ہے جس میں اس وقت بھی پوری نوع انسانی بشمول امت مسلمہ گرفتار ہے. اس الجھی ہوئی بات پر میں روشنی ذرا بعد میں ڈالوں گا, پہلے ہم اس میں جو حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں, ایک تضاد فکری ہر طرف پوری دنیا میں بھی ہے. کچھ مثالیں میں نے پچھلی بار دی تھی اور ہم جس تضاد فکری کا شکار ہیں, خاص طور پر مسلمانان پاکستان, اصل میں تو ہمیں زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, میں چاہوں گا کہ اس رکوع کا ترجمہ کم سے کم پورا ہو جائے. فرمایا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں ڈالی؟ کیف بنیناها, کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے, تعمیر کیا ہے. وزیناها, اور کیسے ہم نے اس کو زینت بخشی ہے. آج کے انسان کو تو موقع کم ہی ملتا ہے آسمان پر نگاہ ڈالنے کا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب زندگی بڑی سادہ تھی, عرب ہیں, تجارت پیشہ ہیں, وہ رات کو جو ہے قافلے سفر کر رہے ہیں, ستاروں کی مدد سے وہ راستے تلاش کرتے تھے, ان کا جو نیویگیشن سسٹم تھا اپنا, وہ چاہے جہازوں کا ہو بلکہ سمندری جہازوں کا, تو آج بھی ستاروں سے معین ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے ذرا نظر تو ڈالو تو اس کی خلاقی, اور یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت کا تصور آسمان کیونکہ کچھ اور تھا اور آج کا کچھ اور ہے تو آج یہ آیات اپلیکیبل نہیں ہیں, آج پہلے سے زیادہ اپلیکیبل ہے. اس وقت تصور محدود تھا تو اسی نسبت سے اللہ کی خلاقی اور اس کی کاریگری اور اس کی مصوری, اس کا تصور بھی لمیٹڈ ہوگا انسان کے ذہن میں. آج یہ آسمان, یہ جو ایسٹرونومی ہے, یہ سائنس جو آگے بڑھی ہے, تو اب معلوم ہوا کہ کائنات کا تو کوئی کنارہ ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکا ہے. ابھی چند دن پہلے جو ایک خبر تھی کہ 10 نوری سال کے فاصلے پر ایک ستارے میں سے جو ایک دم وہ جو بھڑکا ہے اس میں سے جو روشنی نکلی ہے اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ ستارہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر ہوتا تو زمین کی ہر شے جل کے خاکستر ہو جاتی. یہ کائنات, اس کی وسعتیں, اس کے اندر جو توانائیوں کے ذخیرے ہیں اور جو اجرام فلکی ہیں ان کا جو حجم ہے اور ان کے اندر جو قوت ہے, یہ سب کچھ جتنا انسان زیادہ مطالعہ کرے گا اور کرتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے مزید اس کا سر جھکنا چاہیے. لیکن کیوں نہیں جھکتا؟ وہی تضاد فکری. طے کر لیا انسان نے کہ اس طرف مجھے دیکھنا ہی نہیں, سوچنا ہی نہیں, اپنے دماغ کے گوشے کو جو ہے وہ لاک کر دیا. کوئی خالق ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مجھے نہیں پڑھنا, اگرچہ فطری طور پر ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. آخرت ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مجھے وقت ضائع نہیں کرنا, یہ اس تہذیب کا سب سے بڑا سبق ہے جو سکھایا جاتا ہے. خود اپنے آپ کو محدود کیا ہے. اسی لیے اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ کیا ہے, اس کی لمبی داستان ہے. سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کے درس میں وہ موضوعات آئے تھے کہ بدقسمتی سے یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے, یہ عیسائیت کے جو پیروکاروں نے دین مسیح کا جو بیڑا غرق کیا تھا, جو پرورشن ہوئی ہے دین کی, اس کی وجہ سے اس کے کانسیکوینسز اور نتائج یہ تھے کہ مذہب سے دشمنی اور نفرت عیسائیوں کے دلوں میں بیٹھ گئی. یہ قصور ان کا ہے. ابنیت مسیح کا عقیدہ گھڑنے والوں کا یہ نو انسانی پر ظلم ہے. لیکن وہ بیٹھ چکی ہے وہ نفرت, اور اس کے حوالے سے انسان نے طے کر لیا کہ ان امور میں مجھے وقت ضائع نہیں کرنا بحث میں, نہ ان سوالات کے بارے میں سوچنا ہے. تو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, ذرا غور تو کرو. اور توحید کا مشاہدہ جتنا ان لوگوں کو ہوتا ہے, کتنی ہارمنی توافق ہے, ایک ہی نظام ہے, اس کے اندر پورا یہ کون و مکان جو ہے جکڑے ہوئے ایک سسٹم, تو کہاں سے آ گیا؟ قدم قدم پر اشارے توحید کے, اللہ کی خلاقی کے, اللہ کی قدرت کے. یہ اشارے وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے یہ آیات آفاقی ہیں. میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ جو اصل ایمانی حقائق ہیں وہی کائنات کے ابدی حقائق ہیں. جو اہم ترین سوالات ہیں انسان کی زندگی سے متعلق, اس کائنات سے متعلق, انہی کا جواب ہے جو ایمان دیتا ہے. ہم کون ہیں, یہ کائنات کی سچی حقیقت کیا ہے, اس کا خالق کون ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, اہم ترین بات تو یہ. جزیات کا علم تو اس کے بعد آتا ہے کہ یہ پانی ہے تو یہ کن مرکبات کا مجموعہ ہے, اور یہ سطح ہموار رکھتا ہے تو اس کے کون کون سے قوانین قدرت جو ہیں اس کے اندر اپلائی ہو رہے ہیں. یہ تو بعد کی باتیں ہیں ساری. ان ایمان کے ذریعے جواب ملتا ہے, اور ان ایمان کی طرف یاد دہانی کرانے والی یہ چیزیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں. آیات جو قرآنی ہیں, جو تذکرہ ہیں, ذکر تذکیر, وہ حقائق تازہ ہوتے ہیں انسان کے ذہن و شعور میں قرآن کے مطالعے سے. اسی طریقے سے آیات آفاقی بھی ہیں, یہ مظاہر فطرت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء, یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا ان پر غور تو کرو, کس کی خلاقی ہے, کس کی حکمت ہے. اس زمین کے اوپر انسانی حیات کا امکان کیسے ہوا ہے, اس پر جو کام ہوا ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک پیچھے مضبوط قوت ارادی اور ایک حکمت اور ایک ذہن کار فرما نہ ہو اور وہ ایک خاص سمت میں جو ہے ہر چیز کو معین نہ کر رہی ہو, اس زمین پر انسان کا وجود رہ ہی نہیں. یہ جو صرف ایک اشارہ کروں گا, آپ کو معلوم ہے کہ زمین جو ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہے جو مدار میں حرکت کرتی ہے. اگر وہ ترچھی نہ ہوتی, اسٹریٹ ہوتی, تو بھی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ اس زمین پر حیات انسانی ناممکن تھی. جو حصے سورج کی زد میں آتے ہیں وہ جھلس جاتے ہیں. یہ تو ایک بات کہنا, ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا ہے اس زمین پر انسانی حیات کے برقرار رہنے, کس کس اینگل سے, کس کس انداز سے. تو ذرا ان چیزوں پہ غور کرو. فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اس پورے نظام میں کوئی رخنہ نہیں, کوئی نقص نہیں. یہی وہ بلکہ چیلنج کے ساتھ اس بات کو سورہ ملک میں بیان کیا گیا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور. ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھو اس زمین و آسمان میں کوئی رخنہ, کوئی کمی, کوئی نقص اس نظام میں تمہیں نظر آتا. سمبر جو علم بسر کر بتائیں, ذرا دوبارہ نگاہ دوڑاؤ اور پھر دو بار دوڑاؤ. ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر. تمہاری نگاہ تھک ہار کر خود تمہاری ہی طرف واپس لوٹ آئے. تو جب کائنات میں تم کوئی عیب اور نقص تلاش نہیں کر سکے تو اس کے خالق کے بارے میں اندازہ کرو. والارض مددناها, زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیها رواسیا, اور اس میں ہم نے لنگر بھاری بوجھ گاڑ دیے. پہاڑ, سٹیبلٹی جو ہے زمین کی, اس میں پہاڑوں کا ایک اہم رول ہے. یہ قرآن سے معلوم ہوتا. وانبتنا فیها من کل زوج بہیج, اور اس زمین میں ہم نے اگائے ہیں طرح طرح کی بارونق چیزیں, پھول ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ترکاریاں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک انسان جو ہے وہ کوئی واقعتاً خود شعوری اور کچھ احساس رکھتا ہو, ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر اور اس کی حمد کے ترانے جو ہیں ابلتے ہیں زبان سے. تبصرة وذکرا لکل عبد منیب. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے. وذکرا, اور یہ یاد دہانی ہے. لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے کہ جو رجوع کرنا چاہتا ہو, جو ہدایت کا طالب ہو, جو اپنے خالق کا متلاشی ہو. اور اگر وہ جانوروں کی طرح حیوانی سطح پر زندگی گزار دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, بھیڑ چال میں لگا ہوا ہے, اپنے بطن و فرش کے تقاضوں کے مطابق, جبلت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, تو پھر وہ بھی حیوانوں میں کا ایک حیوان ہے. اولئک کل انعام بل هم اضل. اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنایا تھا, مسجود ملائک بنایا تھا, نہ دماغ کو استعمال کر رہا ہے, نہ شعور کو استعمال کر رہا ہے, نہ سماعت کو استعمال کر رہا ہے, نہ بصارت کو استعمال کر رہا ہے. اور اگر استعمال ہے بھی تو حیوانی لیول کا. یہ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح جہنم کے اندر جو ہے وہ جھونک دیے تھے. لیکن لکل عبد منیب, وہ شخص کے جو رجوع کرنا چاہتا ہے, جو اپنے خالق کا متلاشی ہے, جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے, اس کے لیے ہے اس میں آنکھیں کھول دینے والی شے اور یاد دہانی والی شے. اس لیے کہ باہر کیف ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے, ہمیں پردہ غیب میں ہم ہیں, اللہ تعالیٰ غیب میں نہیں ہے. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب, میں غیب میں ہوں, وہ ذو اللطائف جو ہے وہ غیب میں نہیں ہے. وہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی جلی حقیقت ہے. لیکن ہمیں امتحان کی غرض سے ہمیں کچھ پردوں میں رکھا گیا ہے. ان پردوں کو ہٹانے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے دے دی, لیکن ان کو کام میں تو لاؤ، آیات آفاقی میں غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، غور نہیں کرتے کیا نظام اللہ نے بنایا، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی صناعی، اس کی کاریگری، ان پر غور کرو کوئی یاد آئے گا تمہیں. ان اسباب پر غور کرو گے تو مسبب الاسباب تک تمہارا ذہن خود جائے گا. مظاہر فطرت کے پیچھے جو اصل فاطر فطرت ہے یاد تازہ ہوگی جب ان پر غور کرو. تو یہ ہے تبصرتاً، آنکھیں کھولنے کی والی باتیں ہیں یہ سب. وذکرا، پھر وہی لفظ آ رہا ہے ذکرا، یاد دہانی. یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو پہلے سے انسان کے علم میں ہو وہ بات، اور کسی وجہ سے انسان بھول گیا ہے. یہ چیزیں اس سے انسان کو مسلح کیا گیا لیکن پھر اس کو غیب میں رکھ دیا گیا. اب یاد دہانی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. انگارے پر رات کی تہہ جم گئی ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے ذرا پھونک مارنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اس یاد دہانی کے لیے یہ سب کچھ ہے. مظاہر فطرت بھی ہیں، ان کا نام آیات آفاقی، آیات انفسی ہیں، خود انسان اپنے اندر غور کرے کیا چیز بنائی ہے. اپنی خلقت پر بھی غور کر سکتا ہے، جو نظام، جو کارخانہ اللہ نے بنایا ہے پورا سسٹم، اس پر بھی غور کرے. جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، جو شعور بخشا ہے، خود اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ آیات انفسی جن کا ذکر ہے سورہ حامی مسجدہ کے آخر میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور تیسری آیات، آیات جو قرآنی، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. یہ تو ہر وقت تمہارے پاس ہے، جب کسی وقت دھندلانے لگے تمہارا وہی فکر، جب قلب کے اوپر غبار آ جائے، اس غبار کو دور کیسے کرو گے؟ تلاوت قرآن. وہ حدیث ہمارے بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، رسٹ. کما یسطع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب پانی اس پر پڑتا رہے. تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، اور یہاں پھر ذرا توجہ کیجیے گا، یہ سوال نہیں کیا کہ اس رسٹ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ زنگ کس قسم کا ہوتا ہے، اس کی نیچر کیا ہوتی ہے. اس پہ بے شمار بال کی کھال اتارنے والے سوالات تو بے شمار کیے جا سکتے تھے. سوال کیا تھا ان کا؟ ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس کا علاج کیا ہے. اب زنگ آنے سے قلب کی جو ہے وہ چمک، اس کے اندر جو ایک روشنی ہے وہ تو ماند پڑ گئی، آئینہ قلب جو ہے مقدر ہو گیا. اب اس کے اندر حقیقت، حقائق کا انعکاس نہیں ہو سکتا، ریفلیکشن نہیں ہو سکتی. تو بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے دوبارہ ہم اس کو پالش کریں اور اس زنگ کو کیسے دور کریں. یہ عملی سوال. جواب کیا تھا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد کرنا کثرت سے، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا. یہ ہے اس زنگ کو دور کرنے والی شے. تب صورت و ذکر لکل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا. ابھی انہی آیات آفاقی کا تذکرہ ہے. اور ہم نے بلندی سے، آسمان سے بلندی سے نازل کیا ایک انتہائی پاک مبارک پاکیزہ پانی. فأنبتنا به جنات وحب الحصید، اور اس پانی کی مدد سے ہم پھر اگاتے ہیں، ہم اگاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اس لیے کہ اس یہ سارا نظام اس کا تخلیق کرتا ہے، اس کا وضع کرتا ہے. اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ نظام آئنسٹائن نے یا نیوٹن نے تخلیق نہیں کیا، انہوں نے تو اس نظام کے کچھ اصول دریافت کیے. نظام بنانے والا اللہ ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نازل کرتے ہیں، ہم نے برسایا ہے آسمان سے بلندی سے پانی، یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے، اور ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے جنات و حب الحصید، باغات بھی اور وہ کھیتیاں کے جس کے وہ دانے جس کے وہ کھیتیاں کاٹ لی جاتی ہیں، اناج والے کھیت، یعنی اس پانی کے ذریعے جو بھی اگتی ہیں چیزیں ان میں درخت بھی ہیں جن سے باغات وجود میں آتے ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، وہ درخت اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی نباتات بھی ہیں کہ جو کاٹ دی جاتی ہے، جب فصل پکتی ہے تو پھر کھیت کٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کی جو بھی زراعت کا معاملہ ہے، جو بھی نباتات ہیں، ان سب کا اگانے والا اللہ تعالیٰ، اور یہ اس کی خلاقی کے مظاہر ہیں، نوکلگونی ہے، رنگا رنگی ہے، مختلف قسم کے پودے ہیں، کوئی درخت ہے، کوئی بیل ہے، کوئی جھاڑ ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور یہ کھجور، بڑی لمبی لمبی اونچے درخت اس کے، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اس کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں بھی جیسے تہہ پر تہہ کھجوریں ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک نقشہ ہوتا ہے جس وقت وہ پکتا ہے۔ اب چونکہ اس قرآن مجید جب یہ نازل ہوا تو اولین مخاطب جو اس وقت موجود تھے وہ عرب تھے، وہ تو گنتی کے چند پھلوں سے واقف تھے، اور ان میں بھی سب سے نمایاں جو ہے وہ کھجور ہے، یا اس کے بعد انگور ہے، یا اس کے علاوہ انار ہے، یا انگور اور انار جو ہے وہ طائف کی وادی میں ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید نے زیادہ تر انہی پھلوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے اہل عرب واقف، ورنہ تو ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنی ورائٹی ہے، اور وہ سب اسی ایک اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ رزقا للعباد، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزق ہے، روزی ہے بندوں کے لیے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رزق کا سامان کیا ہے، لیکن رزق کا سامان ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک ہی چیز جو ہے وہ صبح شام دوپہر تینوں وقت جو ہے ایک ہی خوراک ہوتی، وہی اویلیبل ہوتی، اسی پر گزارا ہوتا، اسی سے انسان جو ہے اس کا پیٹ بھر جاتا اور ضروریات پوری ہو جاتی۔ لیکن صناعی اور خلاقی دیکھو، کیسے کیسے پودے ہیں، کیسے کیسے پھل ہیں، کیسی کیسی سبزیاں ہیں، کیا ورائٹی ہے۔ گوشت ہے تو اس کی کتنی اقسام ہیں، وہ سمندری مخلوق کتنی ہے، ذرا اس پر کبھی نگاہ ڈالو۔ یہ ہے وہ خالق، تو اس کی خلاقی، اس کی صناعی پر غور کرو تو کوئی اشتباہ، کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم میں سے ایک شخص کے اوپر وحی نازل کر دی، یہ سب اشکالات جو ہیں وہ رفع ہوں گے۔ فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے جو ہم بلندی سے نازل کرتے ہیں، یہ بارش، اس کے ذریعے ہم زندہ کر دیتے ہیں بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو۔ دیکھیے اب تو آپ نے یہاں پر پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر، یہ جب سے نہری نظام بنا ہے تو اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گیا، ورنہ تو ساری زراعت اس سے پہلے بیس ہوتی تھی بارانی، بارش پر انحصار، اور اس میں جب بارش نہیں ہو رہی ہے اور کئی سال بارش نہیں ہوئی ہے تو زمین بالکل بنجر، مردہ زمین، اس میں حیات کے کوئی آثار نہیں، کوئی فصلیں نہیں لہلا رہی، کوئی سبزی و شادابی نہیں ہے، بہرحال لیکن وہیں پر بارش برستی ہے، بارش، اور زمین کی جو بھی سب پوٹینشلز ہیں نباتاتی وہ سب جو ہیں گویا اپجتے، زمین میں ایک مرتبہ پھر مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تم دیکھتے ہو اس بارش کے پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور بار بار تمہارا مشاہدہ ہے۔ اب اس سے جو نتیجہ نکالا وہ کیا ہے؟ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکل آنا زمین سے. بارش بھی اللہ کے حکم سے برستی ہے, اور ایک اللہ کا حکم ہوگا سور میں پھونکا جائے گا اور سب جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر آ جائے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. تو یہ کوئی تعجب کرنے والی بات نہیں ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اور زمین سے کیسے دوبارہ ہم پھر پیدا کر دیے جائیں گے. تمہارا تو مسلسل مشاہدہ ہے, ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. یہ ہے پہلی 10 آیات اس سورہ قاف کی. اس کے بعد کی آیات میں پھر رب سابقہ اقوام کے حوالے سے تذکیر اور نصیحت ہے, لیکن میں یہاں پر روک کر جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جس تضاد فکری میں وہ گرفتار تھے اسی تضاد فکری میں, بلکہ اس سے زیادہ بڑی تضاد فکری میں آج پوری دنیا اور خود ہم مسلمان گرفتار ہیں. میں چاہوں گا کہ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں. دیکھیے, پوری نو انسان اس وقت جو ہے وہ حقائق کو فراموش کر کے اسکیپزم کے تحت زندگی گزار رہا ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میں ہوں کون, کہاں سے آیا اور میری منزل کون سی ہے. اس کو نظر انداز کر کے اور انسان کو یہ کہا گیا, جیسے افیون پلا دی جاتی ہے اس وقت دنیا کے اس وقت کے مسائل جو ہیں, مشکلات اور پریشانیاں, اس سے نکلنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی شے لے لے منشیات میں سے, اور پھر وہ آزاد ہو جائے گا اس غم سے, اس فکر سے, اس پریشانی سے. میں نہیں, یہی معاملہ انسان نے کیا ہے فکری سطح پر. فلسفہ حیات کیا بنایا کہ دیکھو وہ سوالات تو ایسے ہیں جن کا کم سے کم حتمی جواب ہم اپنے حواس خمسہ سے اور اپنی عقل کی روشنی میں تو نہیں دے سکتے, لہذا ان سوالات سے بحث کرنے کی بجائے, ان میں وقت ضائع کرنے کی بجائے, اللہ ہے یا نہیں ہے, آخرت ہے یا نہیں ہے, یہ زندگی تو ہے نا, اس کے آنکھیں بند کر لو اور ساری توجہ کرو اس کی طرف, یہ تمہارا وجود ہے اور دیکھو یہ زندگی بار بار نہیں ملتی, اس لیے کہ جو بھی یہاں پر مرا ہے وہ دوبارہ یہاں زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا اسے. یہ بڑی قیمتی شے ہے, اگر تم نے اس کو ضائع کر دیا تو یہ سب سے قدرت کا سب سے بڑا قیمتی انمول تحفہ جو ہے یہ زندگی ہے. یہ فلسفہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لہذا اس کے ایک ایک لمحے کو پر لطف انجوائبل بنانے کے لیے ساری کوشش ہونی چاہیے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے دماغ میں پہلے دن سے یہ بات ڈالو, کیریئر, واٹ از کیریئر. تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ جوان بھی ہوگا؟ کس کیریئر کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن یہ کہ کیریئر ہے تو اس دنیا کا ہے, آخرت کو بھول جاؤ. اگر تم نے پڑھنا ہے تو اس لیے کہ پھر تمہیں زیادہ بہتر جاب مل سکے. اس وقت دیکھو کیا ہے, کریز کس کا ہے, کون سے سبجیکٹس ہیں جو جن کی قیمت زیادہ ملتی ہے. اب علم کا بھی مقصد حصول علم, نالج حاصل کرنا نہیں ہے, اصل مقصد پیسے کمانا. اور پھر اگر تم وہاں تک پہنچ گئے تو اب اپنے بڑھاپے کی فکر کرو, اور اس کے لیے کیا انشورنس کرواؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور سو کرو, کیسے بڑھاپے کو دور رکھ سکتے ہو. اس کے لیے سارا علم اور فن اور ساری جو ہے اس کا ایک فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پر لطف بنائیں. اور جو لوگ اس دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی سوچتے ہیں وہ فینیٹکس ہیں, دیوانے ہیں, پاگل. احمق.
تو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, یہ اسکیپزم ہے. جو اصل سوالات ہیں انہیں ہٹاؤ ذہن سے, تمہیں وقت ضائع نہ کرو. آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بس یہاں اپنی نگاہ کو فوکس کر لو اس دنیا پہ.
یہ اس دور کا فلسفہ حیات ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فلسفہ حیات صرف غیر مسلموں میں نہیں ہے, ہم بھی اسی تضاد فکری کا شکار ہیں. مانتے آخرت کو ہیں لیکن ہمارا یقین دنیا پر ہے, دنیا کی دولت پر ہے, اسباب پر ہے.
اسی طریقے سے اس دور میں جو فلسفہ اخلاق جو بڑا پاپولر ہوا تھا ایتھکس کے میدان میں, انتہائی مذہب کا خیز, انتہائی نامعقول ہیڈونزم, خیر کیا ہے اس کے لیے کوئی یونیورسل ویلیوز نہیں ہے, کوئی آفاقی اصول نہیں ہے. واٹ از گڈ, خیر اور شر کے کوئی معیارات نہیں ہیں, بلکہ اصل میں ہر شخص کے لیے خیر کا معیار خود اس کی اپنی ذات ہے. جو چیز اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے, جو چیز اس کو لطف دے رہی ہے, وہ اس کے لیے خیر. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے اصولی ہی اصول ہے. آپ کو جو چیز پسند ہے اور جس چیز کو جو ہے وہ آپ کے فائدے کی ہے, آپ کا فائدہ اور میرا فائدہ تو ٹکرائے گا. کوئی اصول بن ہی نہیں سکتا. خود غرضی, نفسا نفسی, ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اس کے مطابق بالکل اس کا جواز ہے. میں اس لیے ڈاکہ ڈال رہا ہوں کہ مجھے اس میں لذت مل رہی ہے, فائدہ ہو رہا ہے, دوسرا جائے بھاڑ میں. یہ اس دور میں ہیڈونزم کا فلسفہ, فلسفہ اخلاق ایتھکس کی دنیا میں یہ فلسفہ ہے جو رائج ہوا ہے, جو انتہائی غیر معقول. یہ تضاد فکری ہے جس میں اس وقت پوری دنیا گرفتار ہے. سب کے ہر شخص کا جو ہے ایک تصور خیر ہے, وہ دوسرے سے کلیش کرے گا. اور مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے, وہ تضاد فکری مانتے اللہ کو ہیں اور جان کہتے ہیں کہ اللہ کائنات کی عظیم ترین طاقت ہے. ایمان ہمارا امریکہ پر, وہ کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی. یہ تضاد فکری ہے, ماننا اللہ کو اور ایمان رکھنا امریکہ پر. مانتے آخرت کو ہیں, ایمان ہمارا اس دنیا اور یہاں کی مال و دولت پر. وہم فی امر مریج, الجی ہوئی بات پہ گرفتار. ساتھ ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے آخرت, لیکن عمل بتا رہا ہے, 24 گھنٹے کا ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے کہ صرف ایمان دنیا پر. آخرت تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں. مانتے رسول کو ہیں, عشق رسول کا دم بھرتے ہیں, لیکن سنت رسول کا استہزاء بھی کرتے ہیں, وہ پسند بھی نہیں ہے. عشق رسول سے عشق ہے, سنت رسول انتہائی ناپسند. یہ کیا ہے تضاد فکری؟ وہی قوم فی امر مریج. اسی تضاد فکری کے مظاہر ہیں جو ہمارے پاکستان میں اس وقت, ہمارے حکمران جس کے جس پہ گرفتار. اسلام کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈریٹ اسلام لانا چاہتے ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جسے امریکہ سرٹیفائیڈ کرتے, ISO کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے, تو اسلام بھی ہمارا, وہ ہم اس تصور اسلام کو رائج کرنا چاہتے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہاتھ سے سرٹیفائیڈ, جس کی وہ اجازت دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ جس اسلام کی بات کریں گے وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ اسلام نہیں ہو سکتا. لیکن جو تضاد سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے, جو بڑا دلچسپ ہے,
اقبال کے تصور کے مطابق ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. تو اقبال کا تصور تو بالکل واضح ہے, الحمدللہ اقبال نے قرآن کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے, دین کو بالکل صحیح طور پر پریزنٹ کیا. جو تازہ بیان آیا ہے کہ جس کو پسند نہیں ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرے, وہ ٹی وی نہ دیکھے, وہ نکرے پہن کر کھیلتی ہوئی عورتوں کو نہ دیکھے, اپنی آنکھیں بند کرے. ہم تو یہ کلچر لا رہے ہیں. اقبال کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اقبال کا تصور تو بڑا واضح ہے, اس کی تو آپ دھجیاں میں پھیر رہے ہیں, یا تو اقبال کا نام لینا چھوڑیں. اسلام کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل کے دانشور, مغرب گزیدہ دانشور جو ہیں وہ اسلام کا ماڈریٹ تصور پیش کر رہے ہیں, لیکن جب اقبال کی بات ہے تو وہ بالکل واضح. وہ تو فرما رہے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو عزیز, مسلمان عورت کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ بطول فاطمہ کا اسوہ اختیار کر, اور اس زمانے کی نگاہوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ. ہم نے عورت کو نکال کر اور نہ صرف یہ ہے کہ سڑکوں پر لے آئے ہیں, بلکہ اس کی جو تذلیل ہورڈنگ کی شکل میں اور بل بورڈ کی شکل میں ہو رہی ہے, اور جو اسلامی اقدار ہیں اور شاعر ہیں ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں مسلمان عورت اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ, تنہا شو عزیز کہ در آغوش شبیر بگیری, کہ تیری آغوش میں تیری گود میں پھر شبیر یعنی حسن اور حسین جیسے پھول کھل سکے. وہ تو بالکل اس میں واضح ہے. اسی طریقے سے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ سود کو فروغ دے رہی ہے, سارا نظام سود پر ہے, اور اس حکومت کے کریڈٹ میں تو یہ بات بھی جاتی ہے. کریڈٹ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, امریکہ کے حوالے سے کریڈٹ ہے وہ, کہ بینک کا جو نظام ہے یہ سودی نظام, اس سے چھٹکارے کے حوالے سے جو کام بھی اعلی عدالتی سطح پر ہوا تھا, فیڈرل شریعت بورڈ, پھر اپلیٹ بینچ سپریم کورٹ کا, وہ جو ایک طویل داستان ہے, اس سب کو نلیفائی کر دیا گیا. اور جس سازشی طریقے سے کیا ہے, پچھلے دنوں ہمارے ہاں سیمینار ہوا, اس میں جسٹس جو تھے سپریم کورٹ کے وجیہ الدین صاحب, جسٹس وجیہ الدین صاحب جو اپلیٹ بینچ کے بھی پہلے جج تھے لیکن پی سی او کا حلف نہیں اٹھایا تھا, انہوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے کہ کس گہری سازش کے ذریعے جو ہے اس سارے معاملے کو کیا گیا ہے, اور وہ سود کے خاتمے کی طرف جو ایک پیش رفت ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیا, خط تنسیق پھیر دیا انہوں نے اس حکومت نے. اور اقبال سود کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا اٹھا کر دیکھ لیجیے. اقبال تو کہہ رہے ہیں کہ از ربا آخر چمی زائد فتن, ربا جو ہے سود, اس کے بطن سے سوائے فتنوں کے اور کوئی شے جنم نہیں لے سکتے. فتنہ و فساد ہی جنم دیتا ہے ربا کے بطن سے, یہ انسان کو درندہ بنا کے چھوڑنے والی شے. تو وہ تو سود کے اتنے خلاف ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ سودی معیشت ہی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اسی کو مستند کیا جا رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. مصور پاکستان نے جو ہے ان حقائق کو نمایاں کیا, اسلام تیرا دیش ہے تو مستفوی ہے. مسلمان کے لیے وطنی قومیت کا تصور اجنبی ہے, اس کے نزدیک سب سے پہلے اسلام ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مستفوی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اسلامی تشخص کو مٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, جو دباؤ باہر سے آ رہا ہے, ہم بالکل اس دباؤ کے ساتھ میں سجدہ ریز ہیں. اسی کی ایک بڑی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پاسپورٹ کے اس میں جو بھی تھا, مذہب کا خانہ شامل تھا, پچھلے 15 برس سے اور اب وہ نکال دیا گیا. کیوں نکالا گیا؟ اس کے لیے حضرات لنگ تراشے گئے, ان سب کا جواب بھی دے دیا جو بھی تحفظ ختم نبوت والے جو کام کر رہے ہیں, اور بالکل صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے ان اندیشوں کو بھی نمایاں کیا جو اس طریقے سے ہیں اور جو قادیانی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن کتنے 3-4 مہینے ہو گئے اس کو لٹکایا ہوا. آخر کیا قیامت آ جائے گی اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس خانے کو آپ دوبارہ شامل کر لیں گے؟ پوری پاکستانی قوم یہ کہہ رہی ہے لیکن اس طرف آنے کو تیار نہیں. یہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو مٹانے کی وہ کوششیں ہیں, عالمی کوششیں جن کے آگے ہم نے ہتھیار ڈالے ہوئے. تو اگر اقبال کی بات کرتے ہیں تو پھر اقبال تو کہہ رہا کہ اصل میں اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کرو, اسلام تیرا دیش ہے, تو مستفیٰ ہے. اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں شناختی کارڈ میں بھی مذہب کا خانہ ہونا چاہیے, اسلام کے نام پر بنا ہے. اس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کا شہری تو ہے لیکن غیر مسلم ہے. تو میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا تھا جو تضاد فکری ہمارے ہاں ہے اور اسی کے یہ مختلف مظاہر ہیں. اسی میں ایک بہت افسوسناک معاملہ جو ہے وہ آغا خان بورڈ والا ہے. ہماری پنجاب کی حکومت نے تو ایک فیصلہ کیا تھا اور ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے یہاں پر جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کا الحاق نہیں کریں گے آغا خان بورڈ سے, لیکن اس کی تردید آ گئی وفاقی وزیر تعلیم کی طرف سے کہ کسی صوبائی حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے, وہ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ ایسا کوئی فیصلہ کر سکے. اصل بات وہی ہے, وہ تضاد فکری. اس بورڈ کے ذریعے جو کچھ ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ضرور اخبارات اور رسائل میں دیکھی ہوں گی. جس قسم کی سوچ ڈیولپ کرنے کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ بالکل نکال دیا جائے اس ملک سے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جہادی جذبہ, جہادی روح, اس کو کچل دیا جائے, اور پھر یہ ہے کہ اس معاشرے کو بھی بالکل مغربی معاشرے کے اقطار لے آیا جائے شرم و حیا کے حوالے سے. یہ اصل میں جو ملٹی پرونگ اٹیک ہے ویسٹ کا, اس کا ایک حصہ ہے. وہ ایک طرف جہادی طبقات کو کچل رہا ہے قوت کے ساتھ, اور وہ اپنی لاٹھی کو استعمال کر رہا بے دریغ, اور دوسری طرف وہ جہاں سے یہ مذہبی طبقات جنم لیتے ہیں یا جہاں سے یہ جہادی تصورات جو ہیں ان کے ابھرنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے, ان سوتوں کو بھی خوش کرنے کے لیے اس نے پلاننگ کی ہے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے, کیونکہ یہود نے مغرب کو جس طریقے سے اپنا غلام بنایا ہے, اس میں ایک بہت بڑی چھ جو ہتھیار ان کے پاس تھا وہ یہ ہے کہ ستر و حجاب اور حیا کا پردہ ایک طرفہ اتار دیا تو ان کو انسانیت سے حیوانیت کے مقام پر لے آئے. بے حیا باش و ہر سے خواہی کو, انسان ایک مرتبہ بے حیا بن جائے تو پھر جو مرضی کام اس سے کروا لو. تو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو کام کیا ہے, عالم اسلام کو بھی وہ اسی لیول پر لانا چاہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ نے نظام تعلیم میں اصلاح کرنی ہے تو کیجیے, لیکن اقبال کے تصور پاکستان اور اقبال کے تصور اسلام کے مطابق ضرور کیجیے, اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اور جو 4-6 نظام نصاب تعلیم چل رہے ہیں ان کو ختم کر کے ایک نصاب ہونا چاہیے, لیکن وہ نصاب کیا ہو جو اسلامی تصورات اور نظریہ پاکستان پر بیسڈ ہو, وہ ہے واقعی اس ملک کے ساتھ خیر. ورنہ تو یہ ہے کہ جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں ہم کرا رہے ہیں. ہمیں سیدھی صلاح کہہ دینا چاہیے کہ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو, اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہم اب ایک زندہ اور خود مختار قوم نہیں ہیں. ہمیں اپنے اچھے بھلے کی اور برے بھلے کی کوئی تمیز نہیں ہے, جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں اسی کے مطابق ہم چل پڑتے ہیں. تو یہ ہے جو انتہائی غلط رخ پر ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور مسلمان ہونے کے ناطے خود اپنے آپ کو پہچاننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور عملاً ایک اس مسلمان کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.